الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں جس قدر اپنی نعمتیں رکھ دی ہیں، ہم یقیناً نہ انہیں شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ان کی قدر و منزلت کا پورے طور پر ہمیں اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ان نعمتوں میں کوئی بریک یا ان سے محرومی سامنے نہ آئے. آج قدرتاً دونوں کان بند ہو گئے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں دشواری ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. مجھے تو اندازہ نہیں ہو رہا، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ چلو شکر. آج کل ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جو دشواریاں درپیش ہیں، ان حالات میں ایک عمومی رائے یہ ہے کہ اگر اقتدار میں کوئی پازیٹیو چینج اور مثبت تبدیلی آ بھی گئی تو پھر بھی حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کو بدلنا بہت دشوار ہوگا. اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، بہت صلاحیتیں اور بہت تبدیلیاں چاہیے ہیں، تب جا کر حالات کے سدھرنے کی اور ملک میں بہتری کی امید کی جا سکتی. میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی گفتگو میں اگرچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایک منفرد حکمران کا تذکرہ مقصود تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو ایک اور شخصیت سے اس طرح سے متعارف کرایا جائے کہ جن کی سیرت سے اور جن کے کردار سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی حکمران اللہ تعالی کے ہاں جواب دہی کے احساس کے تحت مسلمانوں پر ملنے والے اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے حالات میں بہتری لانے کے لیے اپنے مقاصد اور ٹارگٹس طے کر لیتا ہے تو پھر زمانے کا محدود ہونا یا وقت کا تھوڑا ہونا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا. اس کی ایک بڑی مثال سیدنا عمر ابن عبدالعزیز ہے جن کو کل 2 سال 5 مہینے کا وقت ملا. 2 سال 5 مہینے حکمران رہے اور اس مختصر دور اقتدار میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی ایسی مثال قائم کر گئے جو قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے 6 نمایاں اقدام کیے. ان 6 انقلابی فیصلوں نے اور عملی اقدامات نے ملک کی صورتحال بالکل بدل دی. آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کا وہ حکمران ہے جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ اور حضرت سفیان ثوری جیسا روحانیت کا امام پانچواں خلیفہ راشد کہتے تھے. امام احمد ابن حنبل اور بہت سے جلیل القدر علماء کی رائے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز 1ª صدی کے مجدد ہیں. ان کی بیک گراؤنڈ کا بھی تھوڑا سا تذکرہ بہی مانا ہو جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بنتا ہے. مشہور مصری محدث ابن الحکم نے عبداللہ ابن وہب کے حوالے سے وہ واقعہ نقل کیا ہے جو بہت مشہور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت آپ نے کر رکھی تھی. ایک رات اپنے خادم حضرت اسلم کے ہمراہ مدینہ کے نواح میں گشت کے لیے نکلے. پچھلی رات نکلے گشت کے لیے, صبح ہونے کو تھی کہ ایک مکان سے ایک نسوانی آواز آئی کہ دودھ میں کچھ پانی شامل کر دو. ماں نے بیٹی سے کہا تو بیٹی نے کہا کہ کیسے ملاؤں جبکہ امیر المومنین نے تو اس کام سے منع کر رکھا ہے. تو ماں نے کہا کون سا امیر المومنین یہاں سن رہا ہے, ملا دو. تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین تو نہیں لیکن ان کا اللہ تو سن رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. آپ نے یہ آواز سنی, واپس آ گئے, صبح اپنے خادم اسلم سے کہا کہ جاؤ جا کر معلوم کرو کہ یہ بچی کون ہے جس نے یہ گفتگو کی ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی آدمی ہے یا نہیں. معلوم ہوا کہ وہ ایک بیوہ ہے جس کی ایک جوان سال غیر شادی شدہ یہ بچی ہے اور ان کا تعلق قبیلہ بنو ہلال سے ہے. بچی کا نام لیلہ ہے یا قریبہ ہے. تو قبائلی اختلاف لوگوں کے ہاں بہت تھا عرب میں, اختلاف کا اعتبار. حضرت عمر نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ قبیلہ بنو ہلال سے ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ بچی یتیم ہے, باپ کی سرپرستی نہیں, ماں بیٹی دودھ بیچ کر گزارا کرتی ہیں، ایک صالح بیٹی سمجھ کر اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا، اور اپنے بیٹے حضرت عاصم کے ساتھ اس کی شادی کے لیے پروگرام بنایا، رشتہ ڈالا، شادی ہوئی. اور ابن الجوزی مورخ کے بیان کے مطابق اس لڑکی سے حضرت عاصم کے ہاں دو بیٹیاں ہوئیں، جن میں سے جب سیانی ہوئی بچیاں تو ایک بیٹی کا نکاح حضرت عبد العزیز سے ہوا جو بنو امیہ میں سے تھے. اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب عبد العزیز نے فاروقی گھرانے کی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہی تو اپنے منشی سے کہا کہ میری حلال ترین اور پاکیزہ ترین روزی میں سے 400 دینار جمع کرو، کیونکہ میں اس پاکیزہ روزی کے ذریعے سے اس خاندان کی بیٹی سے شادی کروں گا. شادی ہوئی اور ان کے ہاں حضرت عمر پیدا ہوئے، جن کو عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں. 61 ہجری یا 63 ہجری ان کا سنِ ولادت ہے. خاندان آپ کو پتا ہے کہ حکمرانوں کا تھا، والد مصر کے گورنر بنے اور 20 سال مصر کے حکمران رہے. والد کے انتقال کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو وراثت میں بہت سارے اونٹ، گھوڑے، خچر، مال و اسباب ملا. کئی سیر تو کہتے ہیں سونا تھا، چاندی اس کے علاوہ تھی. عبد الملک ان کے چچا تھے. چچا کی بیٹی فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی. یہ بیٹی بھی، یعنی ان کی بیوی فاطمہ بھی خلیفہ کی بیٹی اور خلیفہ کی پوتی اور کئی حکمرانوں کی بہن، ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک کی بہن. عبد الملک کے بعد ولید حکمران ہوئے تو انہوں نے عمر ابن عبد العزیز کو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور طائف پر مشتمل علاقے یعنی حجاز پر گورنر مقرر کیا. 24 سال یا 26 سال کی عمر میں سن 87 ہجری میں مدینہ منورہ کو دارالحکومت بناتے ہوئے یہاں عمر ابن عبد العزیز آئے. اس وقت پوری شان و شوکت کے ساتھ 30 اونٹوں پر ان کا سامان آیا. اہل و عیال اور نوکر چاکر ہمراہ تھے. 800 درہم والی قمیص پہننے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، کھردرا سمجھتے تھے. عمدہ لباس ایسا کہ لوگ دنگ رہ جاتے. خوشبو میں بسے، امیرانہ مزاج، 6 سال گورنر رہے. لیکن ایک بات ان کے دور گورنری کی یہ ہے کہ ان کے دور اقتدار میں اس حجاز کے خطے میں کوئی کسی پر، کوئی حکمران یا کوئی علاقائی کنٹرولر رعایا پر ظلم نہیں کر سکا. مدینہ منورہ میں 10 فقہا پر مشتمل مجلس شورا بنائی اور اس سے رہنمائی لیتے. مسجد نبوی کی توسیع کرائی. روم اور مصر سے کاریگر منگوائے. 3 سال یہاں کام جاری رہا. خود عملاً مسجد نبوی کی توسیع کے کام میں حصہ لیتے تاکہ حضور کی سنت زندہ ہو. 93 ہجری سے 99 ہجری تک یہاں رہے. وقتاً فوقتاً 6 سال بعد گورنری سے استعفی دیا. معاف کیجئے، 6 سال بعد یعنی 87 سے 6 سال 93 تک گورنر رہے، پھر استعفی دے دیا اور دمشق واپس چلے گئے. 93 سے 97 ہجری تک 99 ہجری تک دمشق میں رہے. اور ولید اور اس کے بھائی سلیمان ابن عبد الملک کے دور میں مشیر کے طور پر کام کرتے رہے. سلیمان ابن عبد الملک نے اپنے انتقال سے پہلے انہیں اپنا ولی عہد بنایا, اور سلیمان کے انتقال کے بعد یہ عظیم الشان انسان ایک ایسی سلطنت کا حکمران بنا جو موجودہ پاکستان سے 10 گنا بڑی تھی. برسر اقتدار آتے ہی 6 ایسے تاریخی کام کیے کہ 2 سال 5 مہینوں میں حالات بالکل بدل کر رکھ دیے. سب سے پہلے تو ذاتی طور پر سادگی اختیار کرنے کا آغاز کیا, یعنی خود ذاتی طور پر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. 800 درہم کی قمیص پہننے والا شہزادہ, طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو سادگی کو اس طرح سے اپنایا کہ آپ کی قمیص, آپ کی چادر, آپ کی پگڑی اور قبا اور جرابیں خریدی گئیں صرف 12 درہم کی تھی. اپنی شخصیت سے آغاز کیا. غیر ضروری اشیاء جو ارد گرد تھیں ان کا جائزہ لیا اور ان کا نیلام کروایا, بیچا, 23,000 دینار وصول ہوئے, سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرا دیے. برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ تھا کہ سلیمان جو حکمران فوت ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پر کھڑے کھڑے 3 آرڈر جاری کیے. پہلا یہ کہ مسلمان افواج ایک انتہائی تکلیف دہ محاذ پر بلا وجہ حکمرانوں کی ضد کی وجہ سے موجود تھیں, مسلمہ ابن عبد الملک کی قیادت میں موجود تھیں, وہاں سے افواج کو واپس بلانے کا حکم دیا اور غیر ضروری فوجی اخراجات کو کنٹرول کرنا طے کیا. دوسرا, وہیں کھڑے کھڑے 2 ایسے نااہل حکمران اور گورنر, ایک اسامہ ابن زید التنوخی جو مصر کا گورنر تھا اور جس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ رعایا پر ظلم کرتا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے, اسے معزول کرنے کا حکم جاری کیا. یزید ابن ابی مسلم افریقہ کا حاکم تھا, ناحق سزائیں دیتا تھا, اسلام کا مذاق اڑاتا اور ذکر الہی کے بارے میں تنزیہ کلمات کہتا تھا, اس کی معزولی کا حکم جاری کیا. گویا برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلے سابقہ دور کے کرپٹ اور ظالم صوبائی گورنروں کو معزول کیا, یوں ظلم کا خاتمہ کیا. تیسری چیز, سرکاری پروٹوکول کے اخراجات پر اٹھنے والے سرکاری پروٹوکول پر اٹھنے والے اخراجات کو کنٹرول کیا. یہ 3 احکام جاری کرنے کے بعد جب سلیمان کی قبر سے اٹھے تو شاہی سواریوں کا بیڑا ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ سواریاں ہیں جو نئے برسر اقتدار آنے والے حکمران کے لیے لائی جاتی ہیں, ان پر خلیفہ پہلے دن سوار ہوتا ہے. تو ان کے سیکرٹری تھے مزاحم, ان سے فرمایا ضم ہاذہ الی بیت اموال المسلمین, ان سواریوں کو فروخت کر کے ان کا سرمایہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا جائے، اور خود اپنی ذاتی سواری خچر پر سوار ہو کے گھر روانہ ہو گئے. اگلے دن جب آئے تو ان کے لیے ایسے خیمے اور شامیانے اور قالین وغیرہ بچھائے گئے جو پہلی دفعہ بچھے تھے. آپ نے اپنے سیکرٹری مزاحم سے فرمایا، زم ہاذہ الی بیت اموال المسلمین، ان سب کو بیچ کر ان سے حاصل ہونے والی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی. خود سواری سے اتر کر نئے قالین کو ایک طرف ہٹا کر عام چٹائی پر بیٹھ گئے. پھر باہر نکلنے کے لیے اٹھے تو سرکاری پروٹوکول کے مطابق سارجنٹ تلوار لیے ہوئے آگے آگے چلا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے بھائی، ہٹ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں بھی تمہاری طرح ایک مسلمان ہوں. صدارتی محل یا ایوان صدر میں جب آئے تو سلیمان کے تمام لباس، خوشبویات وغیرہ کے بارے میں فرمایا، یہ نہ ہمارا ہے نہ سلمان کا ہے، اسے سرکاری خزانے میں جمع کرایا جائے. بحیثیت حکمران جتنے حکمران بیرونی دوروں پر جاتے ہیں اور وہاں کے حکمران انہیں تحائف پیش کرتے ہیں، یا حکمران باہر سے آتے ہیں اور یہاں کے حکمرانوں کو تحائف پیش کرتے ہیں، ان تحائف پر حکمرانوں کا شخصی طور پر کوئی حق نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ واپس آیا تو اس نے کچھ سامان حضور کے خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، حضور یہ زکات کے طور پر ہے اور یہ وہاں کے لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے. اللہ کے حبیب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مسجد نبوی میں آئے اور فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ. لوگ ممبر کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، بیت المال کے سامان کو اپنا سامان سمجھنے لگ گئے ہیں. اگر کوئی شخص ماں کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تو کیا یہ ہدیہ اس کو وہاں ملتا؟ ایسا عجیب جملہ کہا، کیا یہ ہدیہ اس کو وہاں ملتا؟ یہ ملا اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے، اس کا کوئی حق نہیں، یہ سارا بیت المال میں جمع ہو. سرکاری اثاثجات کی حفاظت ایک بڑا اقدام. عمر بن عبدالعزیز نے برسر اقتدار آنے کے بعد سابقہ دور میں قومی سرمایہ کو غصب کرنے کی تحقیقات کر کے وہ سرمایہ یا زمینیں جن جن کے پاس تھیں ان سے لے کر واپس سرکاری خزانے میں جمع کرائیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کا ہیرا ولید نے انہیں دیا تھا. وہ ہیرا سرکاری مال میں شام سے آیا تھا، وہ انگوٹھی اتار کر بیت المال میں جمع کرا دی. تاریخ ابن اسیر کثیر میں ہے کہ حضرت عمر نے نہ صرف زمینیں اور نقد روپیہ بیت المال میں جمع کرایا بلکہ اپنی بیوی کے زیورات اور قیمتی لباس تک بیت المال میں جمع کرا دی. پھر اپنے قبیلے کے املاک اور جائیدادوں کا محاسبہ کیا اور ان کی تمام ناجائز جائیدادیں اور املاک سرکاری خزانے میں جمع کرائیں. پھر ملکی سطح پر جائزہ لیا اور دمشق کے علاوہ مکہ، مدینہ، یمن، طائف، عراق، مصر کے جن جن مقامات پر غصب شدہ جائیدادیں موجود تھیں اور معلوم ہوئیں، سب کا احتساب کرایا اور اصل مالکان کے سپرد کیا. طبقات ابن سعد میں ہے کہ لوگوں نے جو مال، سرمایہ وغیرہ اور زمینیں غصب کر رکھی تھیں ان سے لے کر سرکاری خزانے میں جمع کرائیں اور سرکار نے لوگوں کا جو مال غصب کر رکھا تھا وہ سرکاری خزانے سے لے کر عوام کو واپس کیا، اور ابن حزم کو آرڈر جاری کیا کہ لوگوں کے پاس جا کر ان کی شکایات معلوم کریں، اگرچہ بنو امیہ کے خلاف کیوں نہ ہوں۔ محاسبے کے وقت حکمران کے رشتہ داروں پر زیادہ سختی کی جائے۔ حمص کے رہنے والے ایک غیر مسلم ذمی نے ولید ابن عبد الملک کے بیٹے عباس کے خلاف زمین پر ناجائز قبضے کا دعویٰ دائر کیا۔ عباس سے پوچھا گیا تو اس نے صرف یہ دلیل پیش کی کہ ولید نے مجھے یہ زمین عطا کی تھی، جبکہ ذمی یعنی غیر مسلم شہری نے اپنا حق ثابت کیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ زمین ذمی کو واپس کرا دی۔ دمشق کے عیسائیوں نے بنو نصر خاندان کی جاگیر پر گرجے کا مقدمہ کیا کہ یہاں گرجے کی جگہ ہے۔ آپ نے تحقیق کرائی، معلوم ہوا کہ واقعتاً ان کی ہے، تو عیسائیوں کو صرف وہ نہیں بلکہ اس کے ارد گرد جتنی متعلقہ زمین تھی ساری واپس کرائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دو سال پانچ مہینے کا عرصہ کتنا عرصہ ہوتا ہے، لیکن حکمران یہ طے کر لے کہ میں نے تبدیلی لانی ہے تو تبدیلی آ سکتی۔ سلیمان ابن عبد الملک نے اپنی وفات سے پہلے عصبہ ابن سعید ابن العاص کو 20,000 دینار عطیہ دینے کا لیٹر منظور کیا تھا، 20,000 دینار۔ لیٹر ساری دفتری کاروائی کے بعد صرف آخری مہر والے دفتر میں پہنچ چکا تھا۔ ابن سعید آپ کا دوست بھی تھا، بہت پکا دوست تھا، وہ آیا اور لیٹر دیا اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے یہ پیسے ملنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا اتنی بڑی رقم سے تو 4,000 مسلمان خاندان پل سکتے ہیں، میں یہ رقم ایک آدمی کو کیسے دے دوں؟ ناممکن ہے بخدا، یہ ناممکن ہے، میں یہ کام اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا۔ اس نے آپ کی کچھ جائیدادوں کا ذکر کیا، آپ نے اندر سے صندوقچی منگوائی اور ایک ایک کر کے ساری رجسٹریاں پھاڑ دی۔ آپ نے اپنی جاگیریں مقیدس میں، جبل الورث میں، فدق میں سب واپس کرائیں۔ کچھ سرائیں، ہوٹلز کہہ لیجئے، ولید کے بیٹے روح کے نام تھے، اس نے ولید کی طرف سے جاری شدہ الاٹمنٹ لیٹر کہہ لیجئے دکھایا، تو آپ نے فرمایا وما یغنی عنک سجل الولید، صرف ولید کا جاری شدہ لیٹر کافی نہیں ہے، ان پر اپنی ملکیت ثابت کرو، اگر نہیں تو پھر یہ تمہاری نہیں۔ ساری سرائیں ان سے واپس لیں، جو ان کی ملکیت میں واقعتاً تھی وہ دی۔ یہ تبدیلی لانی ہو اگر تو یقیناً آ سکتی ہے۔ ناجائز سفارشوں کا خاتمہ کیا سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے۔ سگی پھوپھی ایک دن سفارش لے کر آئی تو دیکھا کہ ریاست کے کام سے فارغ ہوئے ہیں تو گھر کا چراغ منگوا لیا ہے، اور وہ ریاست والا چراغ بجھایا ہے، چونکہ اس میں تیل جو ہے وہ ریاست کا ہے۔ اندر آئیں تو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے اور نمک اور زیتون سے کھا رہے ہیں، تو پھوپھی نے سفارش کے طور پر کہا کہ میں حکمران کی رشتہ دار ہوں، خونی رشتہ دار، ہماری تنخواہ جاری کرے، کوئی تو فائدہ ہو، ہمارا بھتیجا حکمران ہے۔ تو آپ نے اندر سے انگیٹھی منگوائی اور اس میں ایک دینار دہتے ہوئے کولے پر رکھا، جب خوب گرم ہو گیا تو گوشت کا ٹکڑا منگوایا اور دینار اس پر رکھ دیا، وہ جل گیا، لازمی بات ہے جل جانا تھا، وہ گوشت یعنی جلا۔ پھوپھی نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ پھوپھی جان، آپ چاہتی ہیں کہ ناجائز پیسہ آپ کو دوں اور جلے میرا جسم؟ پھوپھی واپس چلی گئی اور جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئی کہ عمر فاروق کے خاندان میں شادیاں کرو گے تو پھر ایسی ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اب شور نہ بچاؤ، صبر کرو۔ رشتے کرتے وقت ان چیزوں کو بھی سوچا کرو میرے بزرگوں اور دوست۔ سرکاری اخراجات پر کنٹرول کیا، حضرت عمر نے اس طرح سرکاری اخراجات گھٹائے کہ ان کا ملازم ابو امیہ اپنی مالکن سے کھانا لینے کے لیے آیا تو انہوں نے روٹی دی اور ایسی دال دی کہ جس میں پیاز تیر رہا تھا، تو اس نے کہا، خادم نے کہا، کل یوم من عدس، کل یوم من عدس، ہر روز مسرن دی دال۔ تو مالکن نے کہا، یا بنیا ھذا طعام مولاک، بیٹے تمہارے آقا بھی یہی کھانا کھاتے ہیں۔ سرکاری اشیاء کے استعمال میں اتنے محتاط تھے کہ ایک مرتبہ ان کے دوست عمارہ نے ان کے لیے کھجوروں کے دو ٹوکڑے سرکاری ڈاک کے گھوڑوں پر لاد کر بھجوا دیے، سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کی۔ آپ نے لانے والے سے پوچھا تو اس نے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا اقرار کیا، آپ نے فرمایا جاؤ یہ دونوں ٹوکرے بازار میں فروخت کرو اور ساری قیمت سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے۔ ایک شخص نے وہی ٹوکرے دوبارہ اپنے پلے سے خرید کر بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ نے پہچان لیے، ایک ٹوکرا ملازمین میں تقسیم کرا دیا اور دوسرا گھر بھجوایا، لیکن اس کی قیمت پھر سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا۔ ایک دفعہ لبنان کے شہد کی خواہش گفتگو میں ظاہر کی کہ لبنان میں شہد بڑا اچھا ہوتا ہے، بیوی نے سن لیا، اپنے طور پر انہوں نے ابن مادی کرب کو جو لبنان کے گورنر تھے ملازم کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ عمر بن عبدالعزیز نے لبنان کے شہد کا تذکرہ کیا ہے، انہیں بڑا پسند ہے، انہوں نے کچھ شہد وہاں سے بھیج دیا۔ سامنے جب آیا تو پوچھا کہ اس کا قصہ کیا ہے، یہ کیسے آ گیا ہے؟ سارا قصہ سن کر سارا شہد بازار بھجوا دیا اور بکوا کے رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی اور گورنر کو خط لکھا کہ خبردار، آئندہ نہیں ایسے ہونا چاہیے ورنہ میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے کہ بیوی سے ایک روز شہد مانگا تو بیوی نے دو دینار دے کر خادم کو بھیجا کہ سرکاری گھوڑے پر جا کر جلدی سے شہد لے آؤ۔ آپ نے شہد کھایا، تعریف کی اور پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے، معلوم ہوا کہ یہ تو سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال ہوئی ہے۔ تو سارا ڈبہ یا کپا جس میں شہد منگوایا تھا وہ منگوا کر بیت المال میں جمع کرایا اور فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کے گھوڑے عمر کی لذت کے لیے دوڑائے ہیں، ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ حکمرانوں کا ناشتہ सरकारी जहाज पर, हवाई जहाज पर जा रहा हो और अल्लाह अकबर बैतुल माल में सेब आए, बच्चे ने उठा लिया, बेटे ने सेब उठा लिया, उसके हाथ से छीना, घर वालों ने बाजार से बच्चे को सेब मंगवा कर दिया और आपने फरमाया कि जब मैंने बच्चे से सेब छीना था तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने दिल को चीर रहा हूं, लेकिन मुझे यकदम ख्याल आया कि उमर कहीं एक सेब मुसलमानों के माल से लेकर क़यामत में तुझे रुसवाई ना उठानी पड़े। एक दफा सरकारी किचन से नहाने के लिए मुलाजिम गर्म पानी लेकर आया, बावर्ची को बुलाया, उसने कहा कि लकड़ी नहीं जलाई, सिर्फ पहले से मौजूद आग पर इन्होंने गर्म किया है, आपने सारा उस दिन जितना ईंधन सरफ हुआ था सारी की रकम मालूम करके बैतुल माल में जमा कराई। तबकात इब्ने साद में यह बात लिखी है कि बांदी दूध ला रही थी, फरमाया कहां से ला रही हो, कहा मालिकन इन दिनों प्रेग्नेंट है और उन्हें दूध की जरूरत है, इसलिए बैतुल माल से दूध लाई हूं। आपने फरमाया गुरबा और मसाकीन का हक, फिर उसे पकड़े पकड़े घर ले गए और अपनी बीवी से कहा अगर गरीबों का हक खाकर ही ये अमल रहता है तो अल्लाह करे ये न रहे, इंसान बनो। और मुलाजमा से दूध का बर्तन लेकर वापस किया। सरकारी दौरे पर जाते तो सरकार के खर्चे पर ना कयाम करते बल्कि अपना खैमा लगाते, किसी का हदिया कबूल ना करते और फरमाते ये रिश्वत है। गवर्नरों को रोशनी के अखराजात घटाने का हुक्म करते, कागज और कलम और स्टेशनरी का खर्च घटाने के लिए हुक्म जारी किया कि इज़ा जा का किताबी, जब तुम्हें मेरा यह खत मिले तो कलम बारीक कर लो, इबारत मिला मिला कर लिखो, बहुत सी बातें एक ही खत में लिख डाला करो, क्योंकि मुसलमानों को ऐसी जायद इबारात की जरूरत नहीं जो उनके सरकारी खजाने पर बोझ बने। क्या एहतियात है, क्या एहतियात है। यमन के गवर्नर वहब इब्ने मुनब्बा ने इत्तला दी कि कुछ दीनार सरकारी खजाने से गुम हो गए हैं, करप्शन, और वो भी मालूम हो कि कौन कर रहा है और फिर उसको तहफुज मिले उन लोगों की तरफ से जो मनसब पर हैं। क्यों मुसलमानी के नाम को शर्मिंदा कर रहे हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब में लिखा कि मैं तुम्हारी दयानत पर इल्जाम नहीं धरता, मुझे तुम्हारी दयानत पर एतमाद है, लेकिन बहरहाल खजाने से पैसे गुम हुए हैं, मैं चूंकि मुसलमानों का मुहाफिज हूं लिहाजा लोगों को जमा करके उनके सामने कसम खाओ कि तुमने खुर्द बुर्द नहीं की है। अवामी शिकायत खुद सुनते थे। अर्थ उसामा इब्ने जैद, छोटा आदमी नहीं है उसामा इब्ने जैद, जब हुजूर फतेह मक्का के बाद मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे, हुजूर की सवारी के पीछे उसामा इब्ने जैद। आज तो लोगों ने अपने नाम बच्चों के चेंज करने शुरू कर दिए। उसामा इब्ने जैद की साहिबजादी असर के बाद शिकायत की मजलिस में आई तो उनका एहतराम किया, उन्हें ऐसी जगह पर बिठाया जो मुहतरम जगह थी और पूरी बात सुनी, यानी अपने बड़ों के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और कौमी हीरोज की नस्लों का एहतराम, ये हमारे दीन की तालीम है, हमारे दीन की तालीम। آپ نے بنو ہاشم کو احترام دیا، آپ نے قیدیوں کو کھلی بارکوں میں رکھنے اور ان کی تنخواہیں مقرر کرنے کا حکم جاری کیا، غیر مسلم زمینداروں کاشتکاروں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی۔ آپ کے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پوری رعایا خوشحال ہوئی۔ 2 سال 5 مہینے کے مختصر عرصے میں، اللہ اکبر، بقول ابن عبد الحکم حال یہ ہو گیا کہ لوگ دولت لے کر آتے تھے کہ غریبوں میں بانٹ دو، لیکن غریب نہیں ملتے تھے، پیسے واپس کر دیے جاتے تھے۔ آپ نے دینی اقدار، تعلیمات نبوی کو زندہ کیا اور جاہلانہ رسموں کو معاشرے سے ختم کیا۔ ہزاروں علماء کو عوامی تعلیم اور معاشرے کی تعمیر کی خدمت پر لگایا۔ ابو بکر ابن حزم فقیہ مدینہ سے کہا، فَأْمُرْ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْ يَنْتَشِرُوا الْعِلْمَ فِي مَسَاجِدِهِمْ فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ مَاتَتْ۔ آپ اہل علم سے کہہ دیجئے کہ مسجدوں کے ذریعے سے معاشرے کی تعمیر کا کردار ادا کریں۔ مسجد ایک بہترین یونٹ ہے، اس کے ذریعے سے بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ عظیم ہستی جمعہ کی رات سن 101 ہجری 40 سال کی عمر میں انتقال کرتی ہے۔ عجیب صورتحال ہے، رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیوی اور بردر ان لا مسلم ابن عبد الملک سے کہا، مسلمہ ابن عبد الملک سے کہا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس کوئی بہت کثرت سے ایک مخلوق آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن ہے۔ پھر اللہ ایسوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، روح کے استقبال کے لیے۔ آپ کی موت پر اپنے تو غمگین ہوئے ہی، روم کے شاہ نے جو عیسائی تھا، جب اس نے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں تو تخت سے نیچے اترا، چٹائی پر بیٹھا اور زار و قطار روتے ہوئے یہ کہا کہ ایک عادل مسلمان ہمسایہ حکمران اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تاریخی جملہ کہا، اگر عیسیٰ مسیح کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تو وہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہوتا۔ میں اس راہب کو پسند نہیں کرتا جو دنیا سے قطع تعلق کر کے عبادت خانے میں جا بیٹھے، میں اس راہب کو پسند کرتا ہوں جو دنیا کو اپنے قدموں تلے رکھتا ہو پھر بھی راہبانہ زندگی بسر کر جائے۔ فوت ہونے سے پہلے زمین خریدی کہ یہاں مجھے دفن کرنا ہے، تم نے یہاں دفن کرنا ہے، اور دفنانے کے بعد میں وصیت کرتا ہوں 1 سال کے بعد یہاں ہل چلا دینا تاکہ یہ زمین انسانوں کے کام آئے، انسانوں کے کام آئے۔ یہ ایک ایک قبر پر 1.5-1.5-2 لاکھ خرچ کر کے مردے کے اوپر خوب سلوں سریا اور بجری لگا کے اسے خوب دبا دینے والوں، اللہ کی قسم 1.5-1.5-2 لاکھ کی قبر نجات نہیں دلائے گی، یہ زمین ضائع کر رہے ہو۔ پختہ قبریں 200-300 سال تک بھی نہیں بدل پائیں گی، لیکن اگر قبر کچی ہو تو ممکن ہے 50 سال بعد وہاں کوئی اور دفن ہو جائے اور بیٹا شاید تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھنے جائے۔ پوتے کو تو دادے کا نام معلوم نہیں ہے، پوتا کہاں جاتا ہے؟ معلوم ہوا اگر تبدیلی لانا چاہے کوئی تو 2 سال 5 مہینے میں بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.